السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين دارع الخلائق يجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أفضل الصفراء المقربين وحبيب أولاه العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحبته على العالمين. أجل اللهم له الفرج ولعنة الله ولا أعدائه أجمعين. آج اسی مسائل میں بارش کے پانی پر گفتگو مکمل ہو جائے گی, جس کے بعد پانی کی اس میں یہ انودان مکمل ہوگا اور پھر پانی کی انہیں قسموں کی مدد سے وضو اور غسل کے کچھ مسائل بیان کر دیے جائیں گے. بات ہو رہی تھی کہ پانی کی پانچویں اور آخری قسم جو شریعت نے بتائی ہے وہ ہے بارش کا پانی, اور بارش کا پانی چاہے بارش کم ہو یا زیادہ اپنی جگہ ایک انتہائی پاک اور پاکیزہ پانی ہے, جس کی مدد سے دنیا کی ہر نجاست کو انتہائی آسانی اور اطمینان کے ساتھ دور کیا جا سکتا ہے. بارش کا پانی بالکل جاری پانی کی مانند ہے, یعنی جب تک بارش ہو رہی ہو یہ پانی خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے, بلکہ دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی طاقت اس میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس میں دھو جائے تو صرف ایک مرتبہ میں پاک ہو جاتی ہے, چاہے باقی پانی میں دوسرے پانیوں میں اسے دھونے کے لیے دو یا تین یا پانچ یا سات مرتبہ کی ضرورت پڑے, مگر بارش کے پانی میں دنیا کی ہر چیز فقط ایک مرتبہ دھو دینے سے پاک ہو جاتی ہے, چاہے جسم ہو, چاہے زمین ہو, چاہے برتن ہو, چاہے کپڑا ہو, فرض یہ کہ کوئی بھی چیز ہو. اور ایسی چیزیں دوسرے پانی میں دھوتے وقت جن کو نچوڑنا پڑتا ہے, برتن کپڑا وغیرہ, بارش کے پانی میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ بنیادی مسئلہ اپنے مقام پر ہے کہ بارش کے پانی سے اگر بھی ہر چیز ایک مرتبہ میں پاس ہو جائے گی, مگر یہ شرط ضروری ہے کہ جو نجاست لگی ہے اس کو دور کیا جائے. تو بارش کا پانی جاری پانی کی طرح سے دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی اتنی زیادہ طاقت رکھتا کہ جیسے ہی کسی نجس چیز پر سے نجاست دور ہو جائے اور ایک مرتبہ بارش کا پانی اس پر پڑے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. اب یہ بارش کا پانی چاہے براہ راست کسی نہ کسی چیز پر پڑے یا کسی گڑھے وغیرہ میں جمع ہو جائے, جب تک یہ بارش ہو رہی ہے چھوٹے سے گڑھے میں جمع پانی یا کسی برتن میں جمع شدہ پانی, یہ بھی بارش کا پانی کہہ رہا ہوگا, چاہے وہ بہت ہی کم مقدار میں ہو, قلیل پانی ایک گڑھے میں جمع ہے, ایک برتن میں جمع ہے, بارش کا پانی مسلسل بارش ہو رہی ہے, اب اس گڑھے کے اندر جا کر بھی اس گڈھے کے اندر جا کر بھی کسی نہ جس چیز کو اگر دھونا چاہے, کپڑا اس میں دھوئیں یا برتن اس میں دھوئیں یا اپنے جسم کو اس میں دھوئیں, تو اگر کہ وہ پانی قلیل پانی مختصر سے مقدار میں ہے, مگر جب تک بارش ہو رہی وہ پانی بھی بارش کا پانی مانا جائے گا. اور اس گڑھے میں یا گڈھے میں یا برتن میں اس چیز کو دھوتے وقت وہی مسئلہ آئے گا کہ ایک مرتبہ دھونے یہ چیز صاف ہو جاتی ہے. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نجس چیز کو چاہے بارش کے نیچے ہم رکھ کر پاک کریں یا اگر بارش کا پانی کسی گڑھے وغیرہ میں جمع ہو گیا ہے اور بارش مسلسل جاری, تو اس گڑھے کے اندر بھی جمع شدہ پانی کو بارش کا پانی مانا جائے گا اور اس کے اندر کسی نجس چیز کو ڈال کر پاک کیا جائے, چاہے یہ پانی ایک بالٹی کے پانی کے برابر ہی کیوں نہ, مگر پھر بھی یہ پانی ہر نجس چیز کو ایک مرتبہ میں صاف کر دے گا. اب یہ تو اصول سے उनकी मदद से कुछ छोटी छोटी चीजों को देखा जाएगा कि उनके पास करने का तरीका क्या है। तो एक उसको और बयान कर दिया जाए, वो ये है कि ये बात भी जहन में रखी कि बारिश का पानी हर नजदीक चीज को पार कर सकता है, चाहे बराह रात उस नजदीक चीज को गिर रहा या ये बारिश का पानी किसी मकाम पे जमा हो रहा है और मुसलसल उसके ऊपर बारिश आ रही है, सिलसिला जारी है। लेकिन अगर ये बारिश का पानी किसी और ऐसी जगह पर ले जाकर बंद कर दिया जाए या जमा कर दिया जाए जहां पे बारिश न पहुंच रही, तो किस सूरत में ये पानी आम पानी माना जाएगा? जैसा मैंने निशान दी कि कहा इसमें पानी जमा हो गया और मुसलसल इसके बाद इस पर बारिश नाजिल होती रहती है, इस सूरत में गढ़े का पानी बारिश का पानी माना जाएगा। लेकिन अगर हमने एक बाल्टी बारिश के पानी से भर दी और उसे हम्माम में ले जाकर या बैतुल खला में ले जाकर या बावर्चीखाने में ले जाकर उससे कोई चीज साफ करना चाहिए, तो इस सूरत में ये पानी अब बारिश का पानी नहीं कहलाएगा। अगर ये बारिश की वजह से ये पानी जमा हुआ है, लेकिन जैसे ही इस पानी को बारिश से हम साफ दें, अलग कर दें, जुदा कर दें, तो ये आम पानी बन जाएगा। अगर मकदार कम है तो कलील पानी, मकदार ज्यादा है तो कुर पानी, लेकिन बहरहाल ये बारिश का पानी नहीं रहेगा। तो बारिश के पानी से हमारी मुराद वो पानी नहीं है जो बारिश के नतीजे में जमा हो जाए, बल्कि इससे मुराद वो पानी जो जिस पर मुसलसल बारिश आती रहे, सिलसिला इसका बारिश से मिला रहे। इसी तरीके से ये बात भी ध्यान में रखिए कि अगर बारिश ही का पानी है और हमने उसको जहां पर वो गिरा था वहीं पे जमा किया, फिर किसी वजह से बारिश को उस तक पहुंचने से रोक दिया, शहर के अंदर एक गढ़े में बारिश का पानी गिर रहा, गढ़े में जमा हो गया, अब अगर उस पर बारिश गिरती रहे तो ये गढ़े का पानी जो हो सकता है कि एक लोटे के बराबर है बारिश का पानी कर जाएगा। लेकिन अगर हमने इस पर आकर एक टीन डाल दिया या इस पर कोई कपड़ा वगैरह लगा दिया या कोई और चीज ऐसी लगा दी कि अब चारों तरफ बारिश हो रही मगर इस गढ़े तक बारिश नहीं पहुंच पा रही, तो इस सूरत में जैसे ही बारिश का सिलसिला इस गड्ढे से या गढ़े से कट गया, ये पानी एक आम पानी बन गया। तो बारिश के पानी से मुराद वो पानी नहीं है जो बारिश के नतीजे में जमा हो, बल्कि बारिश के पानी से मुराद वो पानी है कि मुसलसल बारिश का सिलसिला उससे जारी रहे। तो बारिश के पानी के सिलसिले में यह खसूसियत को बताई जा चुकी है कि बारिश का पानी अगर मकदार में कम भी हो लेकिन बारिश मुसलसल हो रही है तो ये पानी सिर्फ पानी जैसा हुक्म रखता है कि जब तक इसमें रंग या बूंदा मजे की तब्दीली न आए, दुनिया भर की नजासत डाल दी जाए, इस पानी को पाक माना जाएगा। अब इसी मसले की रोशनी में जो मसला कभी कभार घरों में पेश आ जाता है, आपके यहाँ तो नहीं, जिनके एक मंजिला मकानात है, वो फर्ज कीजिए कि छत के ऊपर कोई नजासत पड़ी, पेशाब है या पैखाना है या कोई गुस्सा है या कोई मुर्दार, छत के ऊपर कोई नजासत पड़ी और बारिश हो रही, अब बारिश का पानी उस नजासत से गिर रहा और उसके बाद छत में से होकर कमरे के अंदर आ रहा, जब छत झपका करती या छत के अंदर से पानी जल्द होकर कमरे में आता, तो हमें 100% से ज्यादा यकीन है ये जो बारिश का पानी गिर रहा है नजाकत पर से होकर गिर रहा, नजाकत पर गिरा है वहां से हमारे कमरे में आके गिर रहा। अब पतरे टपक रहे हैं, छत टपक रही है, पानी जमीन से आ रहा, मगर शरअत इस पानी को उस वक्त तक पाक माना जाएगा, चाहे पतरा पतरा करके ये पानी आ रहा, कलील पानी मकदार में बहुत कम नजाकत पर गिर के आ रहा, मगर शरण ये पानी उस वक्त तक पाक है जब तक कि इन खतरों का रंग या बू या मजा उस नजाकत की वजह से न बदले। और यही मसला है कि अगर ये पानी पाइप वगैरह के जरिए फर नाले के जरिए गिरे, यानी फर चीजे के छत पर 100% यकीन है कि नजाकत पड़ी, बारिश हो रही, बारिश का पानी उस नजाकत से गिरा, उसके बाद पाइप के जरिए बहकर बाहर सड़क पर या गली पर गिर रहा और हम उसके नीचे खड़े हैं या उसके नीचे से गुजर रहे हैं, अब हमें 100 या 200% यकीन है कि ये पानी ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर के साथ या खारा बना के आ रहा, थोड़ा हल्की सी उसकी धार है, बहुत मामूली सा पानी गिर रहा है, कतरे कतरे गिर करके गिर रहा, और पता है कि नजाफत के ऊपर पड़ने के बाद वहां से हमारे जिसम से गिर रहा, लेकिन फिर भी ये पानी, ये कपड़े, ये छोटी सी धार जिसके बारे में सभी यकीन है कि नजाफत पर ये पानी गिरा, साफ और पाकीज़ा है जब तक इसका रंग हो, भू हो, मजा न बदले। लेकिन ये फायदा तब तक है जब तक बारिश हो रही है। इधर बारिश खत्म हुई, इधर बारिश बंद हुई, अब फसलों से पानी तो थोड़ी देर बाद तक गिरता रहता, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, जब तक बारिश हो रही यही पानी जो छत पर से नाले के जरिए या पाइप के जरिए हम पर गिर रहा था ये बिल्कुल पाको पाकीज़ा था। इधर बारिश बंद हुई और हमें पता ये जो पाइप से पानी आ रहा वही नजाफत के ऊपर से गिर के आ रहा है जो छत पर मौजूद, अब ये पानी फौरन आम पानी बन गया, यानी अब ये पानी नजीस माना जाएगा, इसलिए ये आम पानी बन गया और लाजमी तौर पर कलील पानी होगा। गुड़ है तो बात दूसरी, लेकिन आम तौर पर कलील पानी ही होगा, छत के ऊपर कितना पानी जमा हो जाता है बारिश के नतीजे में, कलील ही होगा। अब नजाफत पर गिर गया, जैसे ही बारिश बंद हुई वैसे ही आम पानी बना, आम पानी बनने से जैसे ही नजाफत पर फर्क पाइप के जरिए बाहर गिरा तो क्योंकि नजीस पर से होके आया है ये नजीस हो गया। यही मसला कमरे में टपकने वाले पानी का है कि जब तक ये बारिश हो रही, अगर हमें 100% यकीन है कि छत पर एक नजाफत पड़ी और ये पानी उस पर से होके आ रहा तो जब तक ये बारिश हो रही है ये टपकने वाला पानी पास, जैसे ही बारिश बंद हुई वैसे ही ये टपकने वाले खतरे नजीक हो गए। लेकिन ये मसला उस वक्त है कि जब 100% यकीन हो कि छत पर नजाफत पड़ी, अगर छत के आलम में है तो मसला ही बदल जाता, बारिश के बीच में भी वो गिरने वाला पानी पास है, बारिश के बाद भी गिरने वाला पानी पास। अब ये जो चार उसूल हुए बारिश के पानी के सिलसिले में, बारिश का पानी जारी पानी की मानिंग है, खुद पास है, दूसरों को पास कर सकता है, न निचोड़ने की जरूरत है, न एक से ज्यादा मरतबा पानी डालने की जरूरत है, खुद नजाफत पर गिर के भी आ रहा हो तो जब तक ये बारिश जारी है ये पानी बिल्कुल पाक और पाकीज़ा रहेगा। इनकी मदद से तीन चार मुख्तलिफ चीजें जो आम तौर पर हमारे घरों में होती उनको पाक करने का तरीका सुन लिया जाए, जिसमें से कुछ मसाइल पिछले हफ्ते आ चुके हैं मगर दोबारा उनकी तकरार हो जाएगी ताकि सारी बात एक ही जगह पे जमा हो जाए। सबसे पहली चीज जो बारिश से आम तौर पे पाक हो जाती जिससे हमें बड़ा फायदा मिलता वो है जमीन। ये जमीन जो परवरदिगार आलम ने पैदा की पाक और पाकीज़ा है, यहाँ जहाँ दुनिया के जिस इलाके की जमीन हो, मगर उसके बाद जब इस पर मुख्तलिफ नजाफतें गिरती रहती, किसी ने पेशाब कर दिया, कुत्ते ने पेशाब कर दिया, पैखाना आ गया, पनी आ गई, मुर्दा फेंक दिया गया, शराब से ही फेंक दी गई, तो ये जमीन नजीस हो जाती है उतना हिस्सा जिसके ऊपर नजाफत गिरी। अब जब कभी किसी इलाके में बारिश हो तो वो बारिश उस इलाके की सारी जमीन को पाक कर देती, तो बारिश का पानी जब कभी जमीन पर गिरता है तो वो जमीन पाक हो जाती है। यानी हर बारिश के बाद हमें 100% यकीन हो जाता है कि हमारे शहर की सारी जमीन पाक हो गई। अब उस वक्त तक हम इसको पाक मानेंगे जब तक के 100% किसी नजाकत के गिरने का यकीन ना हो। ये मसला इसलिए है जब तक सारी जमीन पाक हो गई, मतलब 2 दिन पहले जो बारिश हुई उसके नतीजे में जहाँ जहाँ बारिश हुई कराची की वो सारी जमीन पाक है, उस पर अगर हम पैदल चले या जूता पहन के चले तो ये जमीन हमारे पांव या जूते को पाक कर सकती है उस कुल शरायत के साथ जो हम करीब आने वाले। इस जमीन पर सिज्दा बिल्कुल सही माना जाएगा, इस जमीन पर तयम्मुम किया जा सकेगा, यानी सारी जमीन नजीस हो गई, सारी जमीन जो पहले नजीस भी होगी अब बारिश के बाद सारी जमीन पाक होगी। क्योंकि बारिश का सबसे बड़ा फायदा हमको ये मिलता कि मकाना की छतें हो, मकाना की दीवार हो या कि जमीन ये खुद बखुद पाक हो जाया करती। यही वो मसला है जिसे दूसरे अंदाज में अक्सर हम बयान करते हैं कि नजीस चीज को पाक करने में नियत वगैरह की जरूरत नहीं, हमारी नियत न भी हो सही तरीके से पानी किसी नजीस चीज पर पहुंच जाए तो वो खुद बखुद पाक हो जाएगी। अब जमीन के पाक होने का यही मसला, हमारे जहन में ख्याल तक नहीं कि ये जमीन जो हमने नजीस की या जो हमारे मकान की छत किसी बच्चे के पेशाब की वजह से नजीस हो गई या वो मकान की दीवार से जो किसी इंसान के पेशाब की वजह से नजीस, हमारे जहन में ख्याल ही नहीं مگر بارش ہوئی یہ سب سے سب خود بخود پاک ہو گیا بغیر نیت کے بغیر خیال کے بغیر ہمارے کچھ کیے ہوئے. اچھا کتنے بعض علماء میں اختلاف ہے, کچھ پرانے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر پکی زمین ہو تو پاک ہوتی ہے اور اگر کچی زمین جیسے میدانوں وغیرہ کی ہے تو وہ پاک نہیں ہوگی, لیکن موجودہ مرحلے کا فتویٰ یہ ہے کہ بہار زمین کسی بھی قسم کی ہو جب اس پر بارش ہو جائے کتنی کہ جسے لوگ کہیں کہ آج کراچی میں بارش ہوئی ہے تو وہ زمین ساری پاک ہو جائے گی, چاہے خود اس زمین پر ڈائریکٹ پانی پہنچاؤ بارش کا یا ہوا سے اڑ کر پہنچاؤ. بارش ہو رہی تھی 100 گز پہلے مگر ایک دم سے تیز ہوا چلنے لگی تو یہ پانی اڑ کر بارش کا پانی اڑ کر وہاں تک پہنچ گیا جہاں پر بارش نہیں ہونا چاہیے تھی. بارش کا علاقہ تھا 100 گز پہلے مگر تیز ہوا چلی ایک مرتبہ نیچے اور اڑ کر پورا بارش کا پانی اڑ کر آگے تک پہنچ گیا, یہ بھی پاک ہو جاتا ہے. اب جب اس قسم کے جملے آئے تو اس سے آپ یہ سمجھ لیا کریں کہ ان مسائل میں بعض علماء کا اختلاف ہوتا, پرانی کتابوں میں کچھ اور مسئلہ لکھا ہوتا, اس لیے یہ ساری باتیں بیان کرنا پڑتی. کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسی وقت زمین پاک ہوگی جب ڈائریکٹ اس کے اوپر بارش ہو رہی, اگر بارش نہیں ہو رہی زمین کچھ آگے اور وہ پانی وہاں تک پہنچ گیا تو زمین پاک نہیں ہو سکتی. تو خیر موجودہ مراجے کہتے ہیں کہ نہیں, چاہے زمین پر خود بارش اتنی زمین پر ہو رہی چاہیے کہ بارش کہیں اور ہو رہی, ہوا اور آندھی کے چلنے بارش کا پانی اڑ کر دوسری جگہ پہنچ جائے وہ زمین کی بات, اور چاہے تو پانی خالی بہ کر وہاں تک پہنچ جائے. بارش ہو رہی ہے مکان کے باہر, کمرے میں تو کوئی بارش نہیں مگر پانی بہ کر کمرے کے اندر آ گیا, یا بارش چھت پر ہوئی سیڑھیوں کے ذریعے سے اس کا پانی اتر کر کمرے کے اندر آ گیا, یہ پانی بھی زمین کو پاک کرتا چلا جائے گا. چاہے کچی زمین ہو یا پکی, سیمنٹ کی زمین ہو یا موزائک کی, ٹائل لگے ہوں یا رنگ کیا ہوا, کسی بھی قسم کی زمین ہو وہ خود بخود پاک ہو جائے گی. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر بارش کسی اور مقام پر ہوئی وہاں سے پانی کو ہم دوسری جگہ تک لے کے آ جائیں یا پانی خود بخود دوسری جگہ پہنچ جائے مگر نہ تو ہوا کی مدد سے پہنچے نہ بہ کر پہنچے, ان دو کے علاوہ کسی اور طریقے سے پانی پہنچ جائے, پھر اس صورت میں زمین پاک نہیں ہوگی. جب زمین پر بارش کا پانی خود پہنچے یا ہوا کے ذریعے پہنچے یا بہتا ہوا پہنچے تو ندی زمین پاک ہو جاتی, لیکن اگر ان تین کے علاوہ کسی اور طریقے سے بارش کا پانی کسی ندی زمین پر پہنچ گیا تو وہ ندی زمین ندی رہے گی. اگر بارش ایک جگہ ہو وہاں سے اڑ کر, ایک تو یہ ہے کہ بارش تو ہوا کا پانی لے کے آ رہا, ایک نہیں جب شیٹیں اڑتی مسلسل بارش ہو رہی ہے پھر سیٹیں اڑ کر دوسری جگہ جا رہی, جیسے بالکل جب کمرہ جہاں شروع ہوتا بارش کمرے کے باہر ہو رہی, اب اگر وہاں سے پانی بہ کے کمرے میں آئے تو کمرے کے اندر کی زمین پاک, اور اگر پانی اڑ کر آئے یعنی چھینٹوں کے ذریعے اڑ کر کہ بارش باہر ہوئی اس کی چھینٹیں مسلسل ایک کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری آدھے گھنٹے تک چھینٹیں اڑ کر کمرے کے اندر آتی رہی, کمرے کا فرش پاک نہیں ہوگا. کیوں؟ بارش کا پانی صرف تین طریقوں سے پہنچے تو زمین کو پاک کرتا, یہ چوتھا طریقہ. یا اگر ہم پائپ لگا کر اس پانی کو اندر لے آئے یا کسی مشین وغیرہ کے ذریعے پانی کو اندر لے آئے یا جھاڑو کے ذریعے سے اس پانی کو کودتے ہوئے اندر لے آئے, اس صورت میں یہ زمین پاک نہیں ہوگی بارش سے پانی کی وجہ سے. پھر یہ پانی ایک عام پانی ہے, عام پانی سے زمین پاک کرنے کا جو طریقہ وہ شرائط پوری اتر رہی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ زمین نجس ہے. تو پھر اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے کہ اسی وقت زمین پاک ہوتی جب بارش کا پانی خود یا ہوا سے اڑ کر یا بہ کر نجس جگہ تک پہنچے, اور اگر ان تین کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہم اس پانی کو لے کے آئے ہیں تو اس صورت میں وہ پانی بارش کا پانی نہیں اور اس زمین کو پاک نہیں کرے, عام پانی ہے, عام پانی کے مسائل کو دیکھا جائے گا. یہ تو ابھی بتا دیا گیا کہ پکی زمین بھی پاک ہو جاتی ہے اور کچی زمین بھی, اگر کچی زمین کے اندر پانی مسلسل گرے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیچڑ بن جائے مگر وہ کیچڑ پاک, نجس مٹی کے اندر جو کچی زمین مٹی والی زمین نجس زمین اس کے اندر اگر مسلسل پانی گرنے وہ کیچڑ بن جائے تو ٹھیک ہے بے شک کیچڑ بنی مگر بہرحال وہ پاک ہو جائے گی. تو کہیں یہ تو ایک مسئلہ تھا زمین کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے کپڑے وغیرہ کا, یہ آدھا آ چکا ہے آدھا رہ گیا تھا اس لیے اس کو دوبارہ پورا بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ ہر وہ چیز
जो पानी को अपने अंदर जब्त कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती, चूस लेती, जिसमें पानी अंदर समा जाता, दाखिल हो जाता, उसको दुनिया के किसी भी पानी से पाक करे, सिवाय जारी और बारिश के पानी, किसी भी पानी से पाक करे उसे निचोड़ना जरूर पड़ता। हर वो चीज जो पानी को अपने अंदर जब्त कर लेती, उसको जब कभी पाक किया जाए निचोड़ना जरूरी। मगर बारिश के पानी का मसला जरा मुख्तलिफ है। तो कपड़ा हो, पानी हो, चटाई हो, दरी हो, फर्श हो, कोई भी चीज जिसमें पानी जब्त भी हो जाता, समा भी जाता, जिसके अंदर पानी दाखिल हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता, इस चीज पर भी जब बारिश का पानी पड़े और इसकी नजाकत खत्म हो जाए तो ये चीज पाक हो जाएगी। सिर्फ एक दफा न इसमें एक से ज्यादा दफा पानी डालने का मसला है और न ही इसे निचोड़ने वगैरह का मसला, बल्कि यहाँ तक का मसला कि अगर आधा कालीन बारिश में है, आधा कालीन बारिश के अंदर, बारिश से बाहर एक हिस्से पर पानी पहुंचा, दूसरे हिस्से पर नहीं पहुंचा, तो जितने हिस्से पर पानी पहुंचा वो हिस्सा पाक हो जाएगा, दूसरा हिस्सा बेशक नजीस रहेगा। पूरा कालीन यहाँ से वहां तक नजीस, पूरी चटाई यहाँ से वहां तक नजीस, पूरी दरी नजीस, एक हिस्से पर भी पानी पहुंच गया तो चाहे बाकी नजीस रहे, अगर जिस पर बारिश का पानी पहुंचा है वो पाक हो जाएगा। ये मसला तो बयान हो चुका। अब इसी से मुतालिका मसला ये कि अगर कालीन या दरी या चटाई किसी नजीस जमीन के ऊपर इसको बिछाया गया, नीचे की जमीन नजीस, ऊपर का कालीन भी नजीस, अब बारिश का पानी अगर कालीन पर या दरी पर पड़े और उसमें जब होकर नीचे की जमीन तक पहुंच जाए, लेकिन वही शरायत के साथ या डायरेक्ट आए या हवा के जरिए आए या बहकर आए, बहरहाल तीनों सूरतों न सिर्फ ये कि यह कालीन और दरी पाक हो जाएगी बल्कि नीचे की नजीस जमीन भी खुद बहुत पाक हो जाएगी। बहना भी जरूरी नहीं है पानी पर, बस पानी कालीन पर पड़ा, कालीन में जब होकर नीचे नजीस जमीन तक पहुंचा, नजीस जमीन खुद बहुत पाक हो गई। तो कितना आसान तरीका है बारिश के पानी से किसी चीज को पाक करने। अब किसी में ये मसला भी आता तो फर्ज कीजिए कि मसला इससे भी ज्यादा स्पष्ट हो, यानी ऊपर की दरी या कालीन या चटाई बिल्कुल पाक, नीचे की जमीन नजीस, वो शायद जब तक जमीन सूखी उस पर अगर हम कालीन वगैरह बिछाएं तो वो पाक रहता है, लेकिन अगर बारिश और इतनी बारिश हुई कि कालीन या दरी या चटाई में से पानी होकर नीचे नजीस जमीन तक पहुंच गया तो बजाय तो अपन ये कहती कि जमीन गीली हो गई, इसलिए उसकी वजह से कालीन को भी नजीस हो जाना चाहिए। अगर हमारे घरों का आम पानी इस तरह से डाला जाए कि दरी के नीचे नजीस जमीन, दरी के ऊपर हम पानी डाल दें तो न जमीन पाक होगी न दरी, बल्कि उल्टा दरी भी नजीस हो जाएगी। मगर बारिश के पानी की यह खसूसियत है कि जब तक बारिश हो रही नीचे की जमीन नजीस, कालीन से होकर अगर उस तक पानी पहुंच जाए तो कालीन अगर कि अब गीली जमीन से मिल गया और पानी की मकदार बहुत कम है, कालीन और जमीन के बीच में कितनी जगह होती है कि हम कहें कि वहां पर पानी आ गया होगा, मुख्तसर का पानी, मगर जमीन भी पाक हो जाएगी और ऊपर बिछा हुआ कालीन या दरी या चटाई भी पाक रहेगा। अब जिनको ये मसला घरों में पेश आता उनके लिए मसला बहुत अहम है, और जिनके यहाँ पेश नहीं आता उनके लिए मसले को समझना मुश्किल है कि क्या बयान किया जा रहा। और बारिश के पानी के सिलसिले का आखिरी मसला, उलमा ने बहस तो और बहुत सारे मसाले पर की लेकिन मैं उनकी जरूरत महसूस नहीं करता, एक आखिरी मसला बारिश के पानी के सिलसिले का, इस चीज को बयान किया गया कि अगर नजीस पानी हो, चाहे जग में हो या लोटे में हो या गिलास में हो या बाल्टी में हो या टंकी में हो या ऊपर के टैंक में हो, अगर उसके मुंह को खोल दिया जाए और उस पर बारिश का पानी गिरे तो जहां खतरे नहीं एक खासी मकदार में, तो वो पानी खुद बहुत पाक हो जाया करता है। नजीस पानी को पाक करने के एक तरीका तो वो था कि कुर के नीचे रख के नल खोला और जरा सी धार मिली और वो पाक हो गए। दूसरा तरीका नजीस पानी को पाक करने का यही कि नजीस पानी को अगर बारिश के पानी के नीचे खुले मुंह के साथ रख दे, बारिश का पानी उस पर पहुंच जाए तो वो पाक हो जाए। अगर लोटे का पानी नजीस है, हम इस नजीस पानी को ले जाकर बारिश के नीचे रख दें, थोड़ी देर दो चार मिनट बारिश का पानी इसमें गिरा, छलकना वलकना जब नहीं, बारिश के कतरे इसमें पहुंच गए, ये पानी खुद बहुत पाक। ऊपर का टैंक जब कभी नजीस हो जाए उसे पाक करना बारिश में इंतहाई आसान है, कि जहां से फकत उसका ढकना हटा दीजिए, बारिश का पानी इसमें पहुंच जाएगा तो पाक हो जाएगा। कई मसाला हौस का हौस या तालाब या ढोल, जो हमारे यहाँ तो इसका आवाज कम है, मगर ईरान में आपने अक्सर मस्जिदों में देखा होगा کہ وضو وغیرہ کے لیے حوض بنانے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے ٹنکی یا نل کے مقابلے میں. دوبارہ یہی مسئلہ نجس حوض وغیرہ کا ہے کہ اگر وہ نجس ہو گیا, اس کا پانی نجس ہو گیا یا اس کی زمین نجس ہو گئی, جب کبھی بارش ہوگی بارش کا پانی اس پر گرے گا تو سارا حوض بھی پاک ہو جائے گا, سارا پانی بھی پاک ہو جائے گا. حتیٰ یہ کہ اگر حوض کورڈ اوپر چھت پڑی اور ہم چھت میں سوراخ کر دیں, پورے حوض کے برابر نہیں ایک اٹھنی کے برابر سوراخ کر دیں جس میں سے بارش کا پانی نکل کر اس حوض پر پہنچے, تو اگر کہ صرف چھوٹے سے حصے پہ پہنچے گا مگر حوض کا پانی جب بارش کے پانی سے ملا, حوض بہت بڑا اوپر سے آنے والا بارش کا پانی ایک چھوٹے سے سوراخ سے آ رہا مگر ہے تو وہ بارش کا پانی, اس لیے جیسے ہی اس حوض کے پانی سے ملا سارا حوض پاک ہو گیا. صرف آقائے خمینی کو وہ اختلافی نوٹ اپنی جگہ کہ خالی پانی گرنا کافی نہیں, اتنی دیر تک گرے کہ بارش کا پانی اور حوض کا پانی آپس میں مکس ہو جائے, امتزاج ہو جائے. تو آقائے خمینی ہر جگہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ نجس پانی کو پاک کرنے کے لیے صرف پاک پانی سے ملا دینا کافی نہیں, اتنی دیر ملانا ضروری ہے کہ دونوں آپس میں گھل مل جائے. اور پھر یہ ایک آخری مسئلہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن کیونکہ آج بارش کے پانی کے سارے مسئلے ایک جگہ جمع ہو گئے اس لیے دوبارہ اس کی تکرار کر دی جائے کہ بارش کے پانی کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ کیونکہ اس میں کوئی چیز نچوڑنا نہیں پڑتی, اس لیے کچے رنگ کے کپڑے کو صاف کرنا بارش کے پانی میں جتنا آسان اتنا اور کسی پانی میں آسان نہیں. صرف پانی اس کے ہر حصے میں پہنچ گیا وہ پاک ہو گیا. اب اس کے بعد اگر ہم اسے نچوڑیں اور اس میں سے مضاف پانی نکلے, کیونکہ کپڑے کو پاک کرنے میں شرط کہ جب اس سے پانی ڈالا جائے تو پانی مطلق ہو, جب نچوڑ کے نکالا جائے کپڑے مطلق پانی نکلے, اگر نچوڑتے میں مضاف پانی نکل رہا تو کپڑا پاک نہیں ہو سکتا. 50 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ 10,000 دفعہ اسے دھوئیے, اس دن جا کے کپڑا پاک ہوگا جب رنگین پانی نکلنا بند ہو جائے گا. مگر بارش کے پانی میں کیونکہ نچوڑنے کی ضرورت نہیں, اس لیے پانی کپڑے پر گرا کپڑا پاک, پھر نچوڑیں گے تو ہم ضرور اس طرح گرا کپڑا تو نہیں پہنیں گے, اس میں رنگین پانی نکلے بھی تو کوئی حرج نہیں کیونکہ رنگین پانی نکلنے سے پہلے ہی کپڑا پاک ہو چکا ہے. اب یہاں پر پانی کے سلسلے ہماری گفتگو اس حد تک مکمل ہوئی کہ دنیا میں کتنے قسم کے پانی پائے جاتے ہیں, قلیل پر جاری کنویں کا پانی اور بارش کا پانی, یہ سارے پانی تو پاک ہیں دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتے ہیں, مگر یہ پانی کب نجس ہوتے ہیں, جب نجس ہو جائے تو ان کو دوبارہ کیسے پاک کیا جائے گا. یہ پانی اگر ایک مرتبہ استعمال کر لیے جائے تو کیا ہمیشہ کے لیے بیکار ہوتے ہیں یا دوبارہ ہمارے کام میں آ سکتے ہیں, اتنی ساری گفتگو تو مکمل ہوگی. اب ضروری ہے کہ اس کا آخری پہلو بتا دیا جائے کہ بارش کے پانی اور جاری پانی میں تو آپ نے سن لیا کہ نجس چیزوں کو کیسے پاک کرتے ہیں, اب یہ مسئلہ بچا کہ قلیل اور پر پانی میں اگر کسی نجس چیز کو پاک کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے, یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہماری گفتگو کا عنوان بنے گا. مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گفتگو ہے, علماء اس کو 8 یا 9 مسائل میں بیان کرتے ہیں, البتہ اتنا زیادہ دماغ کو ہلا دینے والی گفتگو کہ عام طور پر سعودی میں بھی اس کا تذکرہ نہیں اور عام طور پر درسوں میں اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا, لیکن کیونکہ مسئلہ مفید ہے اس لیے آئندہ ہفتے میں کوشش کروں گا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کروں. اگر مجمع سمجھ پتا تو مکمل گفتگو جو 2 ہفتوں میں آئے گی, ورنہ صرف آدھی گفتگو آپ کے سامنے آئندہ ہفتے آ جائے گی. بڑا مشکل کا مسئلہ ہے مشروب پانی کا مسئلہ, انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے ہمارا عنوان بنے گا. درود بھیجے محمد والے محمد. توحید اور شرک ان کا موازنہ ہمارا موضوع بن رہا تھا, گفتگو ہو رہی تھی گناہان کبیرہ کے سب سے پہلے گناہ شرک کے بارے میں, اور مجھے بار بار یہ اعلان کرنا پڑ رہا تھا شرک ایک ایسا واضح گناہ ہے کہ اس کی مذمت اور اس کا عذاب بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں, فقط اس کا وہ پہلو بیان کرنا جس میں مومن شرک سے نفرت کرنے کے باوجود, اپنے آپ کو شرک سے پیچھے ہٹانے کے باوجود, اپنے آپ کو توحید کا ماننے والا سمجھنے کے باوجود غلط فہمی میں یا سن علمی میں شرک کر بیٹھنا, یہ بات بھی مسلسل دہرائی گئی لیکن اتنی اہم ہے کہ ہر تقریر کے شروع میں دہرانا پڑتا کہ مومن کا جو شرک ہے یہ وہ والا شرک نہیں ہے کہ جس سے انسان مشرک بن جائے, جس کی کبھی بخشش نہ ہو, جس کا نتیجہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہو. مومن کا شرک عقیدے کا شرک نہیں بلکہ فقط ایک گناہ کی حد تک ہے. اگر انسان مرتے دم تک کسی شرک کے ساتھ رہے تب بھی وہ مشرکوں کی فہرست میں نہیں لکھا جائے گا، رہے گا وہ مومنوں کی فہرست میں مگر گناہگار مومنوں کی فہرست میں۔ اس سلسلے میں عرض کیا گیا تھا کہ شرک کی پانچ قسمیں، پہلی قسم ہے ذات الہی میں شرک، یہ وہ شرک ہے جو انسان کو ایمان سے بلکہ اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کرتا، جو کوئی مومن اس کا ارتکاب نہیں کرتا۔ شرک کی دوسری قسم کی صفات خدا میں شرک، اس میں جو غلطیاں ہوتی وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ شرک کی تیسری قسم تھی افعال خدا میں شرک کرنا، خدا کے افعال پر، خدا کے احکامات پر، خدا نے جس انداز سے اس دنیا میں ایک مومن کو رکھا اس میں شرک کرنا یا اس میں اعتراض کرنا، یہ وہ غلطی ہے جو مومن سے کثرت سے ہوتی۔ اور اس سلسلے میں چھ باتیں بیان کر دی گئیں کہ امید اور خوف اور تسلیم اور توکل اور تعریف اور محبت، یہ چھ مقامات ایسے جہاں پر خدا کے علاوہ آنے کے بعد یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ شرک کی چوتھی قسم ہے اطاعت خدا میں شرک کرنا، اطاعت میں شرک کرنا۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جب ایک مومن نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس کائنات کا خالق بھی ایک ہی ہے، اس کائنات کا رازق بھی ایک ہی ہے، اس کائنات کو چلانے والا بھی ایک ہی ہے، اس کائنات کا رب یعنی پالنے والا بھی ایک ہی ہے، تو اب اطاعت بھی فقط اسی کی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی غیر کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان خدا کے ساتھ کسی غیر خدا کی بھی اطاعت کرے، حکم خدا بھی مانے، غیر خدا کا حکم بھی مانے، خدا کے راستے پر بھی چلے، غیر خدا کے راستے پر بھی چلے، تو یہ شرک کی وہ منزل ہے جو گناہان کبیرہ کے اندر داخل ہے۔ تو اطاعت کے مقام پر شرک نہیں بلکہ توحید ہونا چاہیے، یعنی جس طرح سے ذات خدا میں انسان ایک کے علاوہ دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، افعال خدا میں ایک کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح مقام اطاعت میں، سر جھکانے کے مقام میں، حکم ماننے کے مقام میں سوائے خدا کے اور کسی کی اطاعت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہی سب کا خالق، وہی سب کو روزی دینے والا، وہی سب کو پناہ دینے والا، وہی سب کی تربیت کرنے والا ہے، ہم اسی کے محتاج ہیں، اس کے علاوہ کسی سہارے کی نہ ہمیں ضرورت ہے نہ کوئی ہمیں سہارا دے سکتا، بس اطاعت بھی اس کی ہونا چاہیے۔ اور اب اگر خود وہ حکم دے کہ میرے علاوہ، میرے ساتھ ساتھ، میرے حکم کو مانتے ہوئے کسی اور کی بھی اطاعت کرو، تو دوسرے کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہوگی، مگر دوسرے کی اطاعت جو واجب ہوگی وہ میرے استقلال نہیں ہے، وہ حکم خدا کی وجہ سے ہے، خدا کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اگر دوسرا کوئی ایسا حکم دیتا جو خدا کے حکم کے خلاف ہے، تو اب دوسرے کی اطاعت بیکار ہو گئی، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ ہی نہیں، ہمارا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں، خدا کی وجہ سے ہم نے تم کو مانا، جب تم ہی خدا کو چھوڑ بیٹھے، جب تم ہی نے خدا کی بغاوت کر دی، جب تم ہی خدا کے خلاف ہو گئے، تو ہمیں کون سی تم سے ایسی محبت ہے کہ ہم خدا کو چھوڑ کر تمہیں مانے۔ بس یہ قصور یاد رکھیے کہ کیونکہ سوائے خدا کے اور کسی کی اطاعت ہم کو نہیں کرنا، جب ہم غیر خدا کی اطاعت کرتے ہیں تو حکم خدا کی وجہ سے اطاعت کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ یہ ذمہ داری ذہن میں رہنا چاہیے کہ غیر کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ خود خدا کے احکامات کے دائرے میں رہے، اور جہاں خدا کے احکامات کے دائرے سے نکلا وہاں ہمارا اس کا رشتہ اطاعت کے مقام پر ختم ہو گیا۔ اب وہ غیر خدا کون ہے جن کی ہم کو اطاعت کرنا، اس میں رسول آتے ہیں، اس میں امام آتے ہیں، بظاہر جو جملے ابھی میں نے کہے کہ رسول اور امام کے مقام کے پیش نظر بڑے سخت جملے، مگر یہ جملے رسول اور امام کے لیے اس لیے نہیں کہ رسول اور امام کو اسی وجہ سے ہم معصوم مانتے ہیں کہ وہ خدا کے خلاف کوئی حکم دے ہی نہیں سکتے، ان کے لیے یہ امکان ہی موجود نہیں۔ اب رسول کی اطاعت ہم فقط اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نے حکم دیا ہے رسول کی اطاعت کرنے کا، اگر رسول بھی حکم خدا کے خلاف کوئی حکم دے اور کہے کہ اس معاملے میں تم خدا کو چھوڑ کر میری بات کو مانو، تو رسول کی بات بھی نہیں مانی جائے گی معاذ اللہ، اگر رسول ایسا حکم دے۔ یہ تو خود قرآن کے سورہ واقعہ میں بیان ہوا کہ اگر ہمارا رسول بھی ہمارے خلاف کوئی بات کہے تو ہم اس کی بھی شہرت کاٹ کے اسے سخت ترین عذاب دیں گے۔ فقط اصول قرآن کو دے رہا تھا. اس کے اندر یہ تصور نہ آنے پائے کہ کسی کی توہین ہو رہی. اس اعتبار سے کہ بعض اوقات ایسے جملوں میں توہین کا استعمال پیدا ہو جاتا, مگر یہ تو وہ منزل کہ جو خود خدا نے اپنے لیے بھی استعمال کی. تو بہار کی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی جس پر بعض لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ معصومہ کی شان کے خلاف ہے, مگر ترتیب کے مطابق جب آپ دیکھیے تو اندازہ ہوتا کہ پروردگار عالم جب اصول بیان کرتا تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ توہین کا مقام ہے یا نہیں. وہ مشہور روایت کہ جب عرب کی ایک عورت نے چوری کی اور لوگ سفارش لے کے پیغمبر کے پاس آئے کہ بڑے معزز گھرانے کی عورت ہے, اس کے اوپر اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ ہو گئی تو اس کا خاندان ذلیل ہو کے رہ جائے گا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتیں سبا اسی لیے ہوئی کہ جب کوئی غریب جرم کرتا تھا, جب کوئی کم حیثیت آدمی جرم کرتا تھا تو اسے تو سزا دی جاتی تھی, اور اگر کوئی امیر آدمی کوئی مشہور آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو اس کی سزا کو چھپا لیا جاتا تھا, اس کے جرم پہ پردہ ڈال دیا جاتا تھا. لوگوں نے اسامہ کو ذریعہ بنایا جن سے پیغمبر اسلام ان کے والد زید بن حارثہ کی وجہ سے انتہائی محبت کرتے تھے. خصوصیت سے جنگ موقع میں زید کی شہادت کے بعد اب پیغمبر اسلام کی توجہ ان کے یتیم پر زیادہ ہو گئی تھی. جب اسامہ سے بارش لے کے آئے تو بہار میں جو روایت علامہ مجلسی نے نقل کی وہ یہی تو ہے کہ پیغمبر اسلام نے جلال کے عالم میں کہا تو خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ اس جرم کا ارتکاب کرتی تو میں شرعی سزا اس پر بھی نافذ کرتا. پیغمبر اسلام نے ایک قصور بتایا, ظاہری اعتبار سے کم مارے پر رکھنے والے نہ سمجھنے والے اسے توہین کے زمرے میں لے سکتے. پیغمبر اسلام نے قصور بتایا روایت میں یہ. اب اس واقعے میں جو آپ ناراضگی دیکھیں گے یہ فقط امت کو بتانے کے لیے ہے کہ وہ قصور کی حد تک کب برابر. یہ خبر جیسا کہ بہار کی روایت میں ہے گھر کے اندر شہزادی کے کانوں تک پہنچی. شہزادی نے زبان سے کچھ نہ کہا مگر شاید ملال ہوا شاید رنج ہوا کہ میرا نام چوری کے سلسلے میں کیوں آ گیا. روایت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر ہمارا حبیب بھی دو خداؤں کو مان کر شرک کرے تو ہم اسے بھی عذاب جہنم کی سزا دیں گے. اور وہی اصول رسول کے بارے میں آ گیا کہ جو شرک کا جو اتنا بڑا کہ اگر رسول کرے تو رسول کو بھی سزا ملے گی. رسول نے زبان سے کچھ نہ کہا مگر شاید دل میں رنج آ گیا ہو ملال آ گیا ہو میں اور شرک انجام دوں بھلا یہ کیسے ممکن ہے. تو پروردگار عالم نے اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا مقام مثال میں اور کہا کہ لوکانا فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو جھگڑا اور فساد ہو جایا کرتا. یعنی اب یہاں پر ایک ناممکن چیز کو بیان کیا جا رہا, ایک سے زیادہ خدا ہونا, جس طرح سے معصوم یا معصومہ کو برا کہنا, جس طرح رسول کو برا بھلا کہنا انسان برداشت نہیں کر سکتا, اسی طریقے سے ایک سے زیادہ خدا کا تصور یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل منزل ہے. اگر خدا کو یہی بتانا تھا کہ مثال دیتے وقت کسی اصول کو سمجھاتے وقت اگر اس ناممکن چیز کا تذکرہ بھی کیا جائے تو یہ کسی کی توہین نہیں ہے. دو خداؤں کا تصور ناممکن ہے مگر مثال کے موقع پر اگر ہم ایک کے سامنے دوسرا خدا رکھیں تو یہ خدا برحق کی توہین نہیں ہوگی. یہ مجھے اس لیے وضاحت کرنا پڑی کہ ہمارے عوام ذرا ذرا کی باتوں کو عقیدے کی حد تک لے جاتے ہیں. تو بہرحال اب رسول بھی اگر حکم خدا کے مخالفت میں کوئی حکم دے تو کیونکہ ہمیں اطاعت رسول اطاعت خدا کی وجہ سے کرنا, اس لیے وہ حکم ہم نہیں مانیں گے. یہی مسئلہ معصومین اور ائمہ کا ہے, مگر کیونکہ رسول اور امام معصوم ہوتے ہیں اس لیے یہ بات تو طے شدہ کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے خدا کی اطاعت کی. یہی وجہ ہے کہ قرآن اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر, ان کی تمہیں آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنا. ان میں استعمال کی حد تک جانچ کی حد تک ذہن کی حد تک تو یہ خیال آ سکتا کہ اگر رسول اور امام خدا کے خلاف کوئی حکم دیں تو ہمیں ماننا نہیں, مگر یہ چیز ممکن نہیں کیونکہ معصوم ہے. البتہ ان کے بعد کچھ اور شخصیتوں کی اطاعت ہم پر واجب, مگر صرف خدا کی وجہ سے. اگر خدا حکم نہ دیتا تو ان کی اطاعت کرنا بھی شرک ہو جاتا, ان کی اطاعت کرنا بھی گناہ ہو جاتا. تو کون کون سی شخصیتیں ہیں؟ سب سے پہلی شخصیت آتی ہے فقیہ عادل کی شخصیت, جس کی اطاعت غیبت امام میں ہر مومن اور مومنہ پر واجب قرار دی گئی ہے. اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے, اس میں کسی کا ایکسپشن نہیں ہے. یہ اطاعت بھی واجب ہے فقیہ عادل کی اطاعت, کیونکہ امام میں معصوم حکم دے کے گئے کہ میں ایک فقیر عادل کو، ایک مجتہد جامع و شرائط کو تمہارے اوپر حاکم بنا کے جا رہا ہوں. جس نے ان کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا، جس نے ان کے حکم کو ٹھکرایا اس نے میرے حکم کو ٹھکرایا. بار بار یہ کہا بس جاؤں ادھر ہوا دل واقع ہوا سے حدیث دینا کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً ان علماء کی جانب رجوع کرو جو ہماری حدیثوں کو جانتے ہیں. تو پہلی کتاب خدا و رسول اور امام کے بعد پہلی اطاعت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ فقیہ عادل کی اطاعت ہے، مجتہد جامع و شرائط کی اطاعت ہے. یہ اطاعت ہمیں کرنا مگر اس لیے نہیں کہ مجتہد کی اپنی کوئی حیثیت ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ اطاعت خدا اور امام کی جانب سے ہم پر واجب کی گئی ہے، ان کی وجہ سے ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں. بس اسی لیے اگر فقیہ عادل عادل نہ رہے، گناہگار بن جائے اور پھر ہمیں کوئی حکم دے تو اب ہمارے لیے اس کے حکم کو ماننا حرام ہے. اب ہمارے لیے کسی کی اطاعت کے اوپر عمل کرنا غلط ہے. مسلسل حدیثیں آ رہی ہیں کہ خبردار کبھی کسی ایسے عالم کی بات نہ ماننا جو دنیا برست ہو جائے، جسے دنیا سے محبت ہو جائے، جو دنیا کے اندر داخل ہو جائے. اس لیے کہ جو عالم دنیا پرست بن جاتا ہے وہ ہماری امت کے لیے اس بھوکے شیر سے یا اس بھوکے بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہے جو بکریوں کے گلے پہ حملہ کرتا ہے. اور تاؤ شریف ایک دنیا پرست عالم جو ڈاکو ہے جو ہمارے ماننے والوں کو سیدھے راستے پر چلنے سے روکتا ہے. خبردار ایسے عالم کے قریب بھی نہ جانا. تو کلچر یہ کہا گیا کہ جب کسی عالم نے فخر کرنے کے لیے یا شہرت کے لیے یا دوسروں سے بحث کرنے کے لیے علم حاصل کیا تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا اور لوگوں کے لیے اس کے حکم کو ماننا حرام ہو گیا. فقط اس لیے کہ یہ بھی شیر کی قسم ہوگی. اب اگر ہم یہ دیکھنے کے بعد کہ ایک عالم خلاف شریعت بات کر رہا ہے، خلاف دین بات کر رہا ہے، دنیا پرست بن گیا ہے، ظالموں کی تعریف کر رہا ہے، اپنی ذاتی شہرت کے خاطر ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے اور پھر بھی یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایک عالم ہے، عالموں کے معاملے میں دخل نہ دو، بہرحال وہ قابل احترام شخصیت ہے، اس کا احترام کرتے رہے تو یہ شرک کی منزل میں ہم داخل ہو گئے. اس لیے کہ اطاعت کے مقام پر سوائے خدا کے کسی کی اطاعت نہیں کرنا ہے. عالم کی اطاعت خدا کی وجہ سے تھی، جب اس نے اپنا اور خدا کا رشتہ کاٹ دیا اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ رہا. دوسری اطاعت جو اس کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے، عالم کی اطاعت تو سب کے لیے ہے، دوسری اطاعت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے والدین کی اطاعت. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں سوائے خدا کے اور کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں کہنا جو ان کے دل کو تکلیف پہنچائے. اب اطاعت والدین کا مرحلہ آ گیا. یہ بھی ایک اطاعت ہے جو اولاد پر واجب ہے، یہ بھی ایک اطاعت ہے جس کی پابندی اولاد پہ کرنا ہے. البتہ قرآن کی آیتوں سے یہ ظاہر ہو رہا کہ ہمیں ان کے دل کو تکلیف پہنچانے سے باز رہنا. تو مسئلہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ والدین کو اذیت پہنچانا حرام، بس والدین کی وہ اطاعت واجب جس کے نہ کرنے سے والدین کو اذیت پہنچے گی، اور والدین کی وہ اطاعت جس کو اگر ہم نہ کریں تو والدین کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس اطاعت کو اگر ہم چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں. بہرحال اطاعت والدین واجب، مگر قرآن کی آیات اور روایات سے یہ پتہ چلتا کہ فقط اتنی اطاعت واجب جس سے والدین کے دل کو اذیت نہ پہنچنے پائے. تو فقہا مسئلہ لکھتے ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ نماز عصر کے مسئلے میں سنیں گے کہ اگر باپ نے بیٹے کو حکم دیا کہ فلا مقام پہ نہ جانا، سفر نہ کرنا، حیدرآباد نہ جانا یا فلا جگہ نہ جانا، یہ حکم دیا مگر ایسا حکم دیا کہ اگر بیٹا اس کی مخالفت کرے تو والد کو اذیت نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، رنج نہیں ہوگا، اس کا دل نہیں دکھے گا، ایک حکم دے دیا جیسے حسین باتیں بیان کیا کرتے، تو اس صورت میں اس حکم کی اطاعت واجب نہیں. لیکن اگر انہوں نے حکم دیا اور اگر ہم چلے گئے تو ان کے دل کو اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی، اب اس حکم کا ماننا واجب تھا. ہم نے اگر نہیں مانا یہ سفر ہمارا حرام کا سفر ہے، اس میں نماز بھی پوری پڑھنا ہے، اس میں روزہ بھی رکھنا ہے، قصر کا مسئلہ ہی نہیں. تو بہرحال ایسی اطاعت والدین کی واجب جس میں والدین کے دل کو اذیت پہنچ سکتی، جس کی مخالفت سے والدین غمگین ہو سکتے، مگر پھر اسی ایک شخص کے ساتھ کہ یہ جو والدین کی اطاعت ہے پروردگار عالم کی وجہ سے ہے، اس نے حکم دیا اس لیے ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں. اب اگر والدین کوئی ایسا حکم دے جو حکم خدا کے خلاف ہے، جو پروردگار کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، اب اس صورت میں والدین کی اطاعت نہیں کرنا. سورہ عنکبوت میں خود قرآن نے یہ بیان کیا، سورہ عنکبوت کے متعلق میں اکثر نوجوانوں کو تاکید کیا کرتا ہوں، کیونکہ سورہ عنکبوت اس وقت نازل ہوا جب مسلمانوں نے اسلام مکے کی ابتدائی زندگی میں اسلام قبول کر لیا تھا. شب قدر سے دین موقع ہے اس سورہ کے مطالعے کا، کہ اس میں تو ویسے بھی سورہ تھا، لوگ مسلمان بن رہے تھے. اس وقت ہر زمانے کی طرح سے نوجوان طبقے نے اسلام جلدی قبول کر لیا. بزرگ ابھی سوچ و بچار میں تھے، غور و فکر میں تھے، اگرچہ دل سے قائل بھی ہو چکے تھے تو زبان سے کہتے ہوئے سزا رہے تھے، مگر نوجوان بیچارے بے انتہا پریشان تھے. اس لیے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب ان پر والدین کا دباؤ پڑ رہا ہے کہ تمہیں اس مذہب کو چھوڑ دینا. ایک طرف قرآن کی آیتیں آ رہی، پیغمبر کا فرمان آ رہا کہ والدین کی اطاعت کرو، ان کو اذیت نہ پہنچاؤ، دوسری جانب والدین بول رہے ہیں کہ اس مذہب کو قبول نہ کرو. غور سورہ عنکبوت کی ابتدائی 10 یا 15 آیتیں نازل ہوئی، جس کے اندر کچھ اہم احکام دینے کے بعد 4 یا 5 آیت میں قرآن نے کہا کہ دیکھو اگر والدین تمہیں حکم خدا کے خلاف کوئی حکم دے رہے ہیں، بلا ہوتے ہیں اب ان کی اطاعت نہ کرتا، اب ان کے حکم کو نہ ماننا، تو خود ہی قرآن نے ان کی اطاعت کو ختم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بھی ان کی اطاعت خدا کی وجہ سے تھی اور اب ان کی نافرمانی وہ بھی خدا کی وجہ سے ہے. والدین سے ذاتی محبت کی وجہ سے ہم ان کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، فقط پروردگار عالم کے واسطے سے اطاعت کر رہے ہیں. اس لیے اب اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو روزہ چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، یا تعلیم منوانے کا حکم دیتا ہے، یا اپنی بیٹی کو بے پردہ ڈھونڈنے کا حکم دیتا ہے، یا اپنے بیٹے سے پی سی آر کے آپریشن کے بارے میں معلوم کرتا ہے تاکہ رات کو بیٹھ کے فلم دیکھی جا سکے، یا اپنے بیٹے کی سفارش بینک کے ایسی منافی کے لیے کرتا ہے کہ جہاں پہ سود کا لینا یا دینا ہے، ان تمام حالتوں میں والدین کی حفاظت کرنا، یا یہ خیال کرنا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے، یا یہ سوچنا کہ ان کو دکھ محسوس نہ ہو، یہ بالکل غلط ہے. بلکہ یہاں پر ہمیں فقط اور فقط خدا کو دیکھنا ہے. اگر اس مقام پر ایک تو یہ کہ ہمیں خود پسند آ رہا تھا تعلیم کا منوانا، یا روزے کا چھوڑنا، یا جانے کا سننا، یا فلم کا دیکھنا، اس لیے ہم نے والدین کی بات مانی، وہ دوسری بات ہے. لیکن اگر کوئی اس لیے والدین کی بات مان رہا تو اسے یہ پسند نہیں، مگر اگر یہ چیزیں نہ کریں تو باپ ناراض ہو جائے گا، باپ تو غمگین ہوتا یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ شرک ہو گیا. اسے شرک کی کتابت کہتے ہیں. کتاب کے مقام پر ہم نے غیر خدا کی بات مان کر یہ بھی شرک کی انجام دے لی. اور ابھی اس سلسلے میں ایک آخری بات ہے جو میں تیسری چیز کے بعد آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ ایک مجموعی اصول ہے تمام اطاعتوں کے لیے. اسی طریقے سے تیسری اطاعت جو ہمارے سامنے آتی ہے، عالم کی اطاعت، والدین کی اطاعت، اور تیسری اطاعت شوہر کی اطاعت، جو عورت کے لیے واجب ہے. اور رجال اور رجال اور بدل گا کہ مردوں کو ہم نے عورتوں کا نگران بنایا، اس چیز کی وجہ سے جو پروردگار عالم نے مردوں کو عطا کی جو نگران ہے عورتوں کو، اور عورتوں کے لیے حکم کیا ہے جو پیغمبر کہہ رہے کہ اگر غیر خدا کو پوچھنے کی اجازت ہوگی تو پہلا حکم بیوی کو ملتا کہ اپنے شوہر کے سامنے پوچھا کرو. اب یہاں بھی وہی مسئلہ کہ بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت واجب ہے، بغیر اس کی اجازت سے گھر سے نکلنا حرام ہے. اور یہاں تک تو علماء کہتے ہیں کہ مستحبات کے اندر شوہر کا حکم ماننا اس حد تک واجب ہے کہ مستحب کو چھوڑا جا سکتا ہے اگر شوہر منع کر رہا ہے. اب چاہیے کہ اپنا مال ہے، ذاتی مال ہے، بیوی کا اپنا پیسہ، مگر شوہر اگر منع کر رہا تو انصاف کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی مستحب کام میں خرچ کرنا، مجلس میں دینا، مسجد میں دینا، یہ سب غلط ہو جاتا ہے. فقط واجبات کے مسئلے میں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی. حج کا مسئلہ ہے، زکات کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، والدین اگر غریب، ہمارے یہاں بعض گھرانوں میں بیٹی ایک رسم داخل ہے، پتا معلوم کہاں سے یہ خیال آ گیا کہ بیٹی کی کمائی کھانا بے حیال یا بے غیرتی، اس کا اگر وہ مفہوم کہ بیٹی کو بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلنا تو بات دوسری، مگر سید کے اعتبار سے یہ مسئلہ زیادہ ماں باپ مریض اور بیٹی صاحب حیثیت تو اس پر واجب ہے اپنے والدین کی کفالت کرنا، اپنے والدین کا نام الفا دینا. اب اگر وہ دے رہی اور شوہر منع کر رہا تو یہ تو واجب نفقہ ہو گیا، اس میں دخل دینے کا حق نہیں. لیکن اس کے علاوہ اس کا حالات میں مداحات میں اور باقی تمام چیزوں میں عورت کے لیے انتہائی تاکید ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے. البتہ یہ تاکید اس وقت تک ہے جب تک کہ شوہر اس میں خدا کے خلاف کوئی حکم نہیں دے رہا, اور جہاں شوہر نے کوئی ایسا حکم دیا جو خدا کے حکم کے خلاف ہے بس یہی سے اطاعت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب اگر بیوی اس موقع پر بھی شوہر کی بات مان لے تو یہ اس نے کوئی سواب کا کام نہیں کیا, یہ اس نے شرک کا کام کیا. جیسے اکثر عورتیں کہتی ہیں تو ہم کیا کریں, ہمارے شوہر مجبور کر کے ہم کو بے پتہ لے جاتے ہیں. اگر مقام حرج ہے تو بات دوسری, لیکن فقط اتنی ہے کہ شوہر خوش رہے, شوہر راضی رہے, اس کی بات مانی تو یہ اس کی بات نہیں مانی, یہ شرک کیا. بیوی پر اطاعت شوہر کی محبت کی وجہ سے واجب نہیں ہے, خدا کی وجہ سے واجب ہے. جب شوہر نے خدا ہی پر رشتہ کاٹ دیا, خدا ہی کے خلاف حکم دے دیا, تو اس شوہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بس یہاں پر ایک اصول میں اور بتا دوں جو ان تمام کتابوں کے سلسلے میں چلے گا. پروردگار عالم قرآن کریم میں جگہ جگہ ایک چیز کا تذکرہ کر رہا, اور وہ یہ کہ ایک شیطان تمہارا دشمن ہے, کھلا ہوا دشمن ہے, اس کو تمہیں اپنے آپ سے بچانا ہے. مطلب سورہ فاطر کی آیت نے پروردگار عالم نے اس سے بڑھ کر ایک عجیب حکم دے دیا. سورہ فاطر کی آیت ایک ایسی آیت ہے جو بظاہر ہمیں اسلام کے خلاف نظر آ رہی ہے اور مقصد رسول کے خلاف نظر آ رہی ہے, احکامات کے اسلام کے خلاف نظر آ رہی ہے, مگر وہ یہی شرک کے اطاعت کا مسئلہ. اسلام کا مطلب کیا؟ اسلام کہتے ہیں سلامتی کو, اسلام کہتے ہیں بھائی چارے کو, اسلام کہتے ہیں محبت کو بڑھانے کو. اسلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اپنے تعلقات اچھے ہوں. چنانچہ جتنے احکامات اسلامی ہیں جہاں جہاں قرآن کی آیتیں ہیں ہر جگہ دنیا والوں کو اپنے قریب کرنے کا حکم ہے, ان سے محبت کرو, بکھرے ہوئے دلوں کو جمع کرو, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو, جو دور ہو چکے ہیں انہیں قریب لاؤ, آپس کے تعلقات کو بہتر بناؤ. مگر سورہ فاطر کی آیت جو وہ آیت ہے قرآن کی جس میں قرآن دشمنی کا حکم دے رہا, دشمنی کے سلسلے کو بڑھا رہا, اور دشمنی کرو, دشمنی کو باقی رکھو. جو اسلام جو آیا ہے امن و سلامتی کے لیے, سورہ فاطر میں دشمنی کا حکم دے رہا. اگر جس سے دشمنی کرنا ہے ان شیطان لکم عدو سب تک ہو ادوا, اے صاحبان ایمان یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اس کو دشمن بناؤ, تم بھی اس سے دشمنی کو قائم رکھو, اس سے دشمنی کو کم نہ کرنا بلکہ دشمنی بڑھاتے رہنا. باقی ہر دشمن کے بارے میں قرآن کا حکم, اسے اپنے سے قریب کرو, اس سے محبت کرو, اس کی غلطیوں پر نظر انداز کرو, اس کی زیادتیوں پر صبر کرو. مگر شیطان کا مقام آیا تو قرآن نے بالکل الٹا حکم دیا, اب بھائی چارہ نہیں چلے گا, اب محبت نہیں چلے گی, اب دوستی نہیں چلے گی, اب دشمنی بڑھ پڑھاؤ, اب اس کو اپنا دشمن بناؤ. آخر کس لیے؟ بس ایک فرق تو ذہن میں رکھیے کہ باقی دشمنوں کے لیے حکم ہے چپ جانے کا, باقی دشمنوں کے سامنے حکم ہے اپنی غلطی کو مان لینے کا, باقی دشمنوں کے سامنے حکم ہے اس کی زیادتی پر صبر کرنے کا. لیکن شیطان ایسا دشمن جو وہاں پر حکم ہے کہ دشمنی کو بڑھاؤ, اب باقیوں میں اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق سمجھ میں آ جائے صرف کے اطاعت اور صحیح جو اطاعت سمجھ میں آ جائے گی سبق دیکھ کر. تو فرق کیا ہے کہ دیکھیے باقی جتنے دشمن ان کی چیز کے دشمن ہوتے ہیں, یا ہمارے مال کے دشمن, یا ہماری عزت کے دشمن, یا ہماری اولاد کے دشمن, یا ہماری جان کے دشمن, ان چیزوں کے جو دشمن ہیں قرآن کہہ رہا ہے ان کی دشمنی کو نظر انداز کرو, ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالو, جو زیادتی کرے تو معاف کر دو, ان کے مقابلے میں صبر کرو, اپنے اخلاق سے انہیں قریب لے کے آؤ, سلامتی کے ساتھ انہیں دین کے راستے سے لاؤ. جو مال کا دشمن ہے, جو اولاد کا دشمن ہے, جو جان کا دشمن ہے, جو عزت و آبرو کا دشمن ہے, مگر شیطان کا مسئلہ کیا ہے؟ شیطان مال کا دشمن نہیں بلکہ سارے شیطان کو ہمیں اور زیادہ مال حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. تم کھانے کھانا پیسہ بڑھ جائے گا, زکات کی توجہ نہ دینا مال بڑھ جائے گا, سود و غیر سود کے چکر میں نہ پڑنا جہاں سے مال آئے, جائز ہو نہ جائز, حلال ہو حرام, زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھاتے رہنا. تو وہ مال کا دشمن تو نہیں, وہ تو مال بڑھانے کی بات کر رہا ہے. وہ عزت و شہرت کا دشمن تو نہیں, وہ تو ایسے ایسے طریقے بتاتا ہے کہ انسان عزت والا نہ بھی ہو تو عزت والا بن جاتا ہے. لمبے چوڑے الفاظ لگا لو, اپنے حامیوں کا گروپ تیار کر لو, پیسے دے کے لوگوں کو اس پر مجبور کرو کہ وہ تمہیں آرام کے سامنے لائیں, عزت بڑھا رہا ہے. جان کا دشمن نہیں ہے, وہ تو کہتا ہے کہ کیوں روزہ رکھ رہے ہو, کیوں اپنی جان کے دشمن بن رہے ہو, اب سے جا کے جان رہے ہوگا تکلیف اتنی برداشت کر کے تم نقصان اٹھاؤ گے؟ ارے میدان جہاد میں کیوں جا رہے ہو؟ یہ وہ تلوار کھا کے کیا مرنے کا ارادہ ہے؟ وہ تو ہمیں اپنی جان بچانے کا اور زیادہ حکم دیتا ہے، وہ ہماری اولاد کا بھی دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ تو بار بار کہتا ہے کہ کس چکر میں پڑ گئے، دین کی تعلیم دلانا ہے، صرف آگے مسئلے سکھانا ہے، نماز نہ پڑھے تو اسے مارنا ہے، ارے تمہارا بیٹا ہے، ادھر کا ٹکڑا ہے، وہ کچھ بھی کرو اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈالو، ہے تو تمہارا ہی، نظر انداز کیا کرو تو دیکھیے، مان کا یا اولاد کا یا جان کا یا عزت کا دشمن نہیں ہے، تو فقط ایک چیز کا دشمن ہے، اور کیسا دشمن ہے؟ کہ خدا کے سامنے اعلان کر چکا لہم اجمعین، سرور دکھایا میرے ایک ایک مومن بندے کو پہچاؤں گا اور اس کے ایمان کو ختم کروں گا، مال کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آبرو کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اولاد کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس کے ایمان کو نقصان پہنچاؤں گا۔ تو قرآن نے فوراً حکم دیا ادوا، اسے تم بھی اپنا دشمن بناؤ، اس سے کمپرومائز نہ کرنا، اس سے سلح نہ کرنا، اس کے سامنے نہ جھکنا۔ ہاں مال کا دشمن آ جائے کمپرومائز کرو، اولاد کا دشمن آ جائے سلح کرو، چاند کا دشمن آ جائے ہاتھ ملاؤ، عزت کا دشمن آ جائے گلے سے لگاؤ، وہ ساری دشمنیاں معاف، لیکن اگر ایمان کا دشمن تمہارے پاس آ جائے تو اسے کبھی معاف نہ کرنا، اس سے کبھی قریب نہ ہونا، اس سے کبھی محبت نہ کرنا، اس سے کبھی تعلقات نہ بڑھانا، بلکہ قرآن اپنی فطرت کے خلاف، اپنے مزاج کے خلاف، اسلام اپنے اصول کے خلاف حکم دیتا ہے کہ دشمنی آگے بڑھاؤ۔ تو اب جب وجہ بتا کے قرآن نے بتایا، ایک تو یہ طریقہ تھا کہ قرآن کہتا شیطان سے دشمنی کرو، تو ہم سمجھتے کہ یہ حکم فقط شیطان کے بارے میں، مگر نہیں، پہلے وجہ بتائی کہ چونکہ وہ تمہارے ایمان کا دشمن ہے اس لیے تمہیں اس سے دشمنی کرنا ہے، اور قصور ہمارے سامنے آ گیا کہ جو ہمارے ایمان کا دشمن ہوگا ہمیں اس سے دشمنی کرنا ہے، باقی ہر چیز میں ہم سے دشمنی کرو ہم تمہیں گلے لگانے کو تیار ہیں، باقی ہمیں دنیا کا ہر نقصان پہنچاؤ ہم تمہارے قریب آنے کو تیار ہیں، لیکن اگر تم ہمارے ایمان کے دشمن بن گئے، اگر تم نے ہمارے ایمان سے نقصان پہنچانا چاہا تو کوئی سلح نہیں، کوئی مصالح حق نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی دوستی نہیں، پھر ہم ہے اور تم ہو اور دشمنی ہے، جو قرآن کا حکم ہے۔ اب قرآن نے اصول بتا دیا، چاہے یہ ہمارے ایمان کے دشمن ہمارے قریب ترین دوست ہوں جو دنیا میں ہر جگہ ہمارے کام آئے ہوں، لوگ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی خدا کی بات ہم کیسے نہ مانیں، اس تقریب میں تو جانا ہی جانا، چاہے محرم و نامحرم مرد کا امتیاز اٹھا دیا جائے، چاہے اس چاندی کے محفل میں گانے بجائے جائے، چاہے وہاں پہ شراب کر پی جائے، جانا تو ہے، بڑے پرانے تعلقات ہیں، بیچارے نے کئی دفعہ ہماری مدد کی ہے، اب ہم کیسے اسے نظر انداز کر دیں؟ بس دیکھیے یہی حسن قرآنی، یہی اصول اسلامی کہ دیکھو تم ہمیں مال و عزت و جان و اولاد ہر چیز میں فائدہ پہنچاؤ، لیکن اگر ایمان کے دشمن ہو تو ہم تم سے دشمنی قائم کریں گے، ہماری تمہاری دوستی نہیں ہوگی، چاہے تم ہمارے پرانے دوست ہو، چاہے تم ہمارے دوست ہو، چاہے تم ہمارے پڑوسی ہو، چاہے تم ہمارے رشتے دار ہو، چاہے تم بیوی یا شوہر ہو، چاہے تم والدین ہو، چاہے تم ہماری اولاد ہو، ہماری تمہاری دشمنی ہے اگر ایمان کے مسئلے پر تم نے کوئی گڑبڑ کی، اگر ایمان کے مسئلے پر تم نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانا چاہا، اور جو ایمان کے مسئلے پر جھک گیا کہ باقی چیزوں کا دشمن اگر ہے تو ہم اس سے ناراض بیٹھے، ہم کیوں اس سے مصالحت کریں جس نے تو ہمارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ کر ہماری عزت کو ختم کیا تھا، ہم کیوں اس سے دوستی کریں، اس نے تو ہم پر رزق کا دروازہ بند کرنا چاہا تھا، ہم کیوں اس سے دوبارہ جا کر تعلقات بحال کریں، وہ تو ہماری اولاد کا دشمن ہے، یہ ہے خلاف اسلام۔ تو آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر ان چیزوں میں کوئی ہمیں نقصان پہنچائے ہماری اس کی دشمنی نسلوں چلتی ہے، مرتے مرتے بیٹے سے کہہ جاتے ہیں خبردار ان سے تعلقات نہ رکھنا، ہمارا اس کا حصہ ختم ہو گیا، اور ایمان کا اگر دشمن ہے تو وہ ہمارے پہلو میں بیٹھا ہے، وہ ہمارے گلے سے لگا ہوا ہے، اس کی ہر چیز ہمیں معاف ہے، اس سے ہماری دوستی ہے، اور اسلام اس سے بالکل بلٹ حکم دے رہا ہے، دنیاوی چیزوں میں نقصان پہنچائے معاف کرو، ایمان کے مسئلے سے معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے دشمن قرار دیا جائے گا۔ یہی ہے توحید عبادت اطاعت، یہی ہے شرک اطاعت، کہ اگر ایمان کے دشمن کو تم نے اپنا دوست بنا لیا تو گویا تم نے شرک کیا اطاعت کے معاملے میں، اور اگر تم نے ایمان کے دشمن کو اپنا دشمن رکھا اور صرف اس نے خدا کو مانا تو یہ توحید ہے اطاعت کی منزل پر۔ بس اس کے لیے وہ آخری واقعہ میں آپ کو سنا دوں کہ جو وقت جاتا ہے مگر وقت اتنا کم، اس واقعے کو مختصر بیان کیا جائے گا اور آپ کا سنا ہوا واقعہ صرف اشارہ کرنا کہ جب بیٹا آپ کا رسول کے پاس شکایت کرتا تو میری ماں، ماں جس نے اپنا خون پلا پلا کے اسے پالا، جس نے بیوہ ہونے کے بعد جس کی خاطر خوشحالی نہیں تھی، جس نے اس کی خاطر دنیا کی نعمتیں اٹھائی، مگر آج کل وہ ماں اجنبی مردوں سے ملتی پیغمبر طریقہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کرو کہ آنے والوں کو منع کرو، واپس آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے منع کیا، سب نے میرا مذاق اڑایا کہ تم ہم کون ہوتے ہو بولنے والے، ہم تمہاری ماں کی اجازت سے اس گھر میں آ رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا پھر اپنی ماں کو سمجھاؤ، نرمی سے سمجھایا اثر نہیں ہوا، پیغمبر نے کہا سختی سے سمجھاؤ، سختی سے سمجھایا اثر نہیں ہوا، تو آخر میں جلال کے عالم میں پیغمبر کہتے زنجیروں سے باندھ کر مکان کے کونے میں اسے قید کر دو، فقط نماز و ضروریات کے لیے اسے کھولو اور باقی اسی مقام پر بندہ رہنے دو۔ جب وہ طرف سے کہتا ہے اللہ کے رسول اپنی سگی ماں کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک کروں، پیغمبر نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ماں کا حق ادا کرنے کا، اگر تم نے اس وقت ماں کو اسی حالت میں چھوڑا تو گویا تم نے ماں سے بہترین دشمنی کی، اور اگر ماں کو زنجیروں سے باندھ کے رکھا تو گویا تم نے ماں کا بہترین حق ادا کیا۔ وہی منزل آ گئی کہ اب اگر ماں پہ ماں کو قید کرتے ہوئے ماں کو روکتے ہوئے انسان پریشان ہو جائے تو یہ شرک کے کتاب ہو گیا، پروردگار عالم کے حکم کے سامنے تم نے کسی اور کا خیال کیا یہ شرک ہو گیا، اور اگر انتہائی محبت والی ماں ہے اور اس کو باندھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھی ہے مگر باندھا جا رہا ہے تو یہ توحید اطاعت ہے کہ اس نے پروردگار کے خاطر جس طرح ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے میں چھری رکھ سکتے ہیں تبھی یہ امتحان دینا پڑتا ہے کہ اس اولاد کو ماننا پڑتا ہے جس کی آنکھوں میں آپ حالت میں آنسو آئے تو باپ بے ہوش ہو جائے، مگر اس میں خدا کے خاطر اسے کی سزا دینا پڑتی ہے، کبھی ان والدین سے تعلقات کو توڑنا پڑتا ہے کہ جن کی اگر انگلی میں پھانس چک جائے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، مگر توحید آپ کے ساتھ کبھی ان سے تعلقات کو توڑنا پڑتا، بس یہی سب سے مشکل مرحلہ ہے توحید کا، اسی لیے شرک کو اتنا بدترین سنا اور توحید کو اتنی عظیم عبادت قرار دیا گیا کہ اس میں ذاتی تعلقات کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، اگر ذاتی تعلقات کو چھوڑ کے خدا کو مانا تو موحد ہو گئے، اور اگر تعلقات خدا پہ غالب آ گئے تو انسان مشرک ہو گیا۔ اب کس شرک کے اتحاد کا ایک پہلو رہا جا رہا، ویسے میرا اندازہ ہے کہ میں نے زمزم اسے بیان کر دیا، اب شرک کی آخری قسم شرک کی عبادت باتیں اگر موقع ملا تو آئندہ اسی کو بیان کیا جائے گا، ورنہ شرک کے اطاعت کا جو باقی ماندہ پہلو وہ بھی کافی اہم ہے ہمارے موجودہ ماحول، تھوڑا سا اسے بیان کر، بیان کرنے کے بعد آئندہ ہی تقریر سے شرک کی گفتگو اختتام پر پہنچے گی پانچویں اور آخری کی۔ اب ان چیزوں کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ سب ہمارے معاشرے میں کتنے زیادہ عام اور رائج شدہ گناہ اور کتنی ہی نازک نازک اور باریک باریک باتیں ہیں کہ جنہیں انسان اپنی لاپرواہی اور غفلت سے نظر انداز کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں، جبکہ یہاں ایک سے زیادہ خداؤں کو مانا جا رہا، البتہ پھر بتا دیا جائے کہ یہ گناہ کی حد میں ہے عقیدے کی حد میں ہے۔ آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی، اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر دیا جائے۔